أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العلي العظيم علماء باوقار عزیزان ملت اسلامیہ قابل احترام بزرگو عزیز بچو ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ
صلی اللہ
تعالی ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیگس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں.
اللہم صلی
علی سیدنا مولانا محمد مادنی جود والکرم والہ الکرام اجمعین وبارک وسلم علیہ ابداً دائماً سرمدا. حضرات گرامی، اسلامی عقائد میں اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ رسول پاک کی ذات کو صحیح طور پہ سمجھنا اور اسے ماننا ضروری ہے. ایمان بالرسالت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ رسالت اور نبوت کے حقیقی مفہوم کو سمجھا نہ جائے اور جب تک کہ رسول کو رسول کی حیثیت سے نہ مانا جائے. بالکل اسی طرح سے جیسے کوئی خدا کا اقرار کرنے کے بعد کہ میں خدا کو مانتا ہوں، اس کے اختیار کو نہ مانے، اس کی قدرت کو نہ مانے، اس کے علم کو نہ مانے، اس کے کی حیات کو نہ مانے، تو یقیناً وہ مسلمان نہیں ہے. اسی طرح سے سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر، محمد الرسول اللہ پڑھ کرنے پڑھنے کے بعد بھی اگر رسالت کے جو لوازمات ہیں اور وحی پاک کے جو خصائص ہیں ان کو وہ نہیں مانتا تو بھی وہ مومن نہیں ہے. اب آئیے ہم دیکھیں کہ پیغمبر کون ہوتا ہے، نبی کی حیثیت کیا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی وجہ سے ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پر برتری عطا فرمائی. آپ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسے ہم جمادات کی دنیا کہتے ہیں، پتھروں کی دنیا، یہ غیر نامی دنیا ہے. اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، چلنے کی صلاحیت نہیں ہے، محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، جاندار نہیں ہے زمین. اس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس زمین پر پودوں کی دنیا ہے. یہ پودے جاندار ہوتے ہیں، یہ پودے بڑھتے ہیں اپنی جگہ پر، یہ چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں، ان کی قد و قامت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے اندر نمو کی صلاحیت ہے. اس لیے پروردگار عالم نے زمین کے مقابلے میں پودوں کو افضلیت عطا فرمائی ہے. زمین لاکھ ترقی کر جائے پودا نہیں بن سکتی، اور زمین پودوں کی خوراک ہے. اس کے بعد پودوں کے مقابلے میں جانوروں کی دنیا ہے، جانور بڑھتے بھی ہیں اور منتقل بھی ہوتے ہیں. پودا بڑھتا تو ہے لیکن موو نہیں ہو سکتا، اپنے سے ایک مقام پہ سے دوسرے مقام پہ منتقل نہیں ہوتا، چل پھر نہیں سکتا ہے، مگر جانور بڑھتا بھی ہے اور چل پھر بھی سکتا ہے. اس لیے پروردگار عالم نے پودوں کو بھی محتاج غذا بنایا، مگر ہر پودا پوری زندگی میں اپنی روزی اپنے پیروں کے نیچے سے حاصل کرتا ہے. پودے کو روزی حاصل کرنے کے لیے، خوراک حاصل کرنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، پوری روزی خود حاصل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پودے کو سب کچھ وہی عطا فرماتا ہے جہاں وہ کھڑا ہے، جہاں وہ پلانٹ کیا گیا ہے. ایک پودا جب سر اٹھاتا ہے زمین سے، جب کوئی کوپل نکلتی ہے تو نسیم سحر اسے جھولا جھولاتی ہے، شبنم اس کا چہرہ دھلاتی ہے، زمین اسے غذا فراہم کرتی ہے، آفتاب اسے دودھ پلاتا ہے. اس پودے کی جتنی ضروریات ہیں سب اللہ اسے وہی پہنچا دیتا ہے، رب العالمین ہے جہاں وہ پودا موجود ہے. لیکن پودا چل نہیں سکتا، اس لیے اللہ نے اس کی روزی کا سامان اس کے پیروں کے نیچے پیدا فرما دیا ہے، اور پورے نظام فطرت کو اس بات پر لگا دیا ہے کہ وہ پودے کو پالیں، پروان چڑھائیں. لیکن پودوں کے مقابلے میں جانوروں کی دنیا ہے، جانور کو اللہ نے پودوں پہ فضیلت عطا فرمائی. جانور چل سکتا ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام تک جا سکتا ہے، اس لیے زمین پر جانور کی فضا بھی غذا بھی پیدا کی گئی، لیکن اس غذا کے ساتھ ساتھ پابندی یہ لگائی گئی کہ جانور اگر درخت کی طرح سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر روزی حاصل کرنا چاہے تو نہیں حاصل کر سکتا. جانور کو چلنا پڑے گا, گھاس چرنی پڑے گی, اپنے سبزے کو پہچاننا پڑے گا, اپنی روزی تلاش کرنی پڑے گی, ہزاروں طرح کی گھاسوں میں اسے اپنی خوراک کو جاننا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, دن بھر مشقت کرنی پڑے گی, تب وہ اپنا پیٹ بھر سکتا ہے. یہاں سے یہ فطرت کا یہ قانون معلوم ہوا, قدرت کا یہ نظام معلوم ہوا کہ اللہ کی جو مخلوق جو صلاحیت رکھتی ہے اگر وہ اپنی صلاحیت کو استعمال نہیں کرتی تو اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. جانور اگر چل پھر کر کے روزی حاصل نہ کرنا چاہے تو وہ زندہ نہیں رہے گا. عزیزان ملت, جانوروں کے مقابلے میں ایک دنیا اور ہے جسے ہم انسانوں کی دنیا کہتے ہیں. انسان کو سب سے افضل بنایا گیا ہے, سب سے بہتر بنایا گیا ہے. انسان بڑھتا بھی ہے, انسان چلتا بھی ہے, اور انسان عقل و شعور بھی رکھتا ہے, سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھ کر حق و باطل کا امتیاز بھی رکھتا ہے. تحقیق اور ریسرچ کی بنیادیں بھی انسان کے دماغ میں ہے. انسان دریافت بھی کرتا ہے, انسان خوب سے خوبتر کی تلاش میں رہتا ہے, بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے. اس لیے پروردگار عالم نے زمین کو انسان کے لیے بھی غذا کا ذریعہ بنایا, لیکن انسان اس طرح غذا حاصل نہیں کرے گا جیسے جانور حاصل کرے گا. جانور جہاں سبزہ دیکھے گا منہ ڈالے گا, لیکن انسان جہاں بھی فائدہ دیکھے وہاں نہیں جھک سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی روزی پر اپنے قانون کے پہرے بٹھال دیے ہیں, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ مفید ہے, یہ غیر مفید ہے. اس لیے کہ وہ انسان ہے, جانور حلال و حرام کی تمیز نہیں کر سکتا تھا, اس لیے اس کو اس کی فطرت کے حوالے کر دیا گیا, اس کی جبلت کے حوالے کر دیا گیا کہ جبلت جسے پسند کرے اسے پسند کرے, جسے ناپسند کرے اسے ناپسند کرے. لیکن انسان کو صرف جبلت کے حوالے نہیں کیا گیا بلکہ انسان کو عقل دی گئی, انسان کو شعور دیا گیا, سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی گئی, اور پھر پابندیاں لگا دی گئیں. قانون یہ ہے کہ جب دائرہ احتیاج بڑھایا جاتا ہے اختیار, تو دائرہ احتیاج بھی بڑھا دیا جاتا ہے. انسان بہت افضل ہے, انسان بہت عظیم ہے. آج دنیا میں جتنا حسن ہے, جتنا جمال ہے, آج دنیا میں جتنی رونق ہے, یہ سب انسانوں کے دماغ کی پیداوار ہے. یہ عظیم الشان بلڈنگیں, یہ خلاؤں میں پرواز کرنے والے انسان, یہ روشنی کے خونکوں میں, یہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے حاصل کرنے کے مختلف ذرائع, یہ سب انسانوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے. لیکن انسان ایک جگہ سخت ناکام ہے. وہ دنیا بھر کے لیے قانون بنا سکتا ہے لیکن اپنی زندگی کے لیے نہیں, اس لیے کہ اپنی زندگی کے بارے میں وہ بہت تھوڑی معلومات رکھتا ہے. وہ کل کے بارے میں نہیں جانتا, وہ آنے والے زمانے کے بارے میں نہیں جانتا. اس لیے اگر انسان اپنی زندگی کے لیے خود کوئی قانون بنائے گا تو ناکام ہو جائے گا. اس لیے پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر دور اور ہر عصر میں پیغمبران کرام کو بھیجا. اب ترتیب یہ ہے کہ زمین اگر ترقی کر جائے تو جانور نہیں بن سکتی, جانور ترقی کر جائے تو انسان نہیں بن سکتا, اور انسان ترقی کر جائے تو نبی نہیں بن سکتا. اس لیے کہ انسانوں کو صرف عقل دی گئی ہے اور نبی کو وحی کا منصب دیا گیا ہے, وحی پاک عطا فرمائی گئی ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی, اے پیغمبر فرما دیجیے کہ میں تم جیسا بشر ہوں مگر مجھ پر وحی کی جاتی ہے, یعنی میرا امتیاز یہ ہے کہ میں چہرے مہرے میں تم جیسا ہوں, فیشیل آؤٹ لک میں تم جیسا ہوں, مگر وحی پاک کی بنیاد پر میں تم سے اتنا ممتاز ہوں جیسے تم جانور سے ممتاز ہو. جانور ترقی کر کے انسان نہیں بن سکتا, اس لیے کہ انسان کو عقل دی گئی, انسان کو شعور دیا گیا ہے, سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے. انسان ترقی کر کے نبی نہیں بن سکتا, اس لیے کہ نبی کو وحی عطا فرمائی گئی ہے. وہ براہ راست مبدا فیاض سے اللہ کی بارگاہ سے علم حاصل کرتا ہے اور ساری کائنات کو تقسیم کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ بات سمجھ لینے کے بعد آپ نبی کی عظمتوں سے واقف ہو سکتے ہیں, جان سکتے ہیں کہ نبی کو علم کا ایک ایسا ذریعہ دیا گیا ہے جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی, جہاں انسان پہنچ نہیں سکتا ہے. ہزار وہ کوشش کرے, ہزار وہ ترقی کرے, مگر وہ نبی نہیں بن سکتا ہے, نبی کے مرتبہ علم کو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ نبی بندے اور خدا کے درمیان میں, اس کی ذات ایک برزخ کبریٰ ہے, ایک طرف وہ اللہ سے واصل ہے اور ایک طرف بندوں سے قریب ہے. نبی کی ذات اللہ سے لیتی ہے اور بندوں میں تقسیم کرتی ہے, خدا سے لیتی ہے اور بندوں کو عطا کرتی ہے. اللہ سے نبی قانون لیتا ہے اور بندوں کو عطا فرماتا ہے. ورنہ عالم یہ ہے کہ ہم بولتے ہیں تو ہمارا بولنا ہوتا ہے, ہزاروں غلطیاں کرتے ہیں, مگر نبی بولتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, محمد الرسول اللہ اپنی جانب سے کچھ نہیں فرمایا کرتے, جو کچھ فرماتے ہیں فرمانے الہی ہوتا ہے. نبی کی زبان سیف قضا کی حیثیت رکھتی ہے, وہ جو بول دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. ہماری سچائی کا یہ عالم ہے, ہمارے صدق کا معیار یہ ہے کہ ہم کسی حقیقت کو دیکھ کے بولتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سچ ہے. مثال کے طور پر سامنے کوئی واقعہ ہو گیا اور آپ نے آ کے بیان کیا, ہم نے کہا یہ واقعہ سچ ہے, یعنی واقعہ ہو جائے اور ہم دیکھ کے بولیں تو اسے سچ کہا جاتا ہے. مگر نبی کا یہ عالم ہے کہ جو بول دیں حالات کو ایسا ہونا پڑتا ہے, واقعات کو ویسا ہونا پڑتا ہے. جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. نبی کے اس منصب کو نہ تسلیم کرنے والے, نبی اور غیر نبی میں اس فرق کو نہ ماننے والے ہمیشہ دھوکہ کھاتے رہے ہیں, ہمیشہ نقصان اٹھاتے رہے ہیں اور ہمیشہ نبوت کے منصب کے بالواسطہ انکاری رہے ہیں. وہ شخص نبی کو مان ہی نہیں سکتا جو نبی کے منصب کو نہ مانے, جو نبی کی عظمت کو نہ مانے اور جو نبی کے وقار کو نہ مانے. اب آئیے میں بتاؤں کہ آپ کبھی کبھی یہ دیکھتے ہوں گے, یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ تاریخ سرور کائنات محمد الرسول اللہ پر الزام عائد کرتی ہے کہ اللہ کے رسول بہت مجبور ہیں, اللہ کے رسول کوئی اختیار نہیں ہے, اللہ کے رسول حالات کے دباؤ میں ہیں, اللہ کے رسول نے یہ محسوس کیا. یہ ساری باتیں تاریخ میں آپ کو ملے گی. مثال کے طور پر اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کے نیچے اپنے پروردگار کا سجدہ کر رہے ہیں. خیال آتا ہے کہ ہم کعبہ کے اندر بھی جا کر کے دیکھیں, آخر ان کے جد امجد کی تعمیر ہے, جناب ابراہیم نے بنایا ہے. اسی کعبہ کی دیواروں کے نیچے ان کی آمد کے لیے دعائیں کی گئی ہیں, ان کے لیے تمنائیں کی گئی ہیں, اس لیے وہ کعبہ دیکھنا چاہتے ہیں. قلیل بردار کعبہ عثمان ابن طلحہ سے کہتے ہیں کنجی مجھے دے دو, میں اپنے رب کے گھر میں اپنے رب کا سجدہ کرنا چاہتا ہوں. عثمان اس وقت مسلمان نہیں تھے, کافر تھے. کہتے ہیں اے محمد یہ کنجی یہودیوں کو مل سکتی ہے, نصرانیوں کو مل سکتی ہے, صابیوں کو مل سکتی ہے, مگر تمہیں نہیں مل سکتی, اس لیے کہ کعبے کے اندر ہمارے خدا رکھے ہوئے ہیں اور تم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو. یہ کیسے ہو سکتا؟ تاجدار دو عالم نے تبسم فرمایا اور کہا عثمان آپ اندازہ کیجئے, بظاہر اللہ کے رسول اتنے مجبور نظر آتے ہیں کہ قلیل بردار کعبہ کنجی اٹھانے والے سے کنجی مانگ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, لیکن اختیار کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عثمان کل یہ کنجی میرے پاس ہوگی اور میں تمہیں دوں گا اور قیامت تک تم سے کوئی نہ لے سکے گا. پتا یہ چلا کہ جہاں جہاں تاریخ نبی پر جبر کا الزام عائد کرے گی وہی وہی حدیث مصطفیٰ نبی کے علم اور اختیار کا چرچا کرتی ہوئی نظر آئے گی, نبی کی عظمتوں کا اظہار کرتی ہوئی نظر آئے گی. نبی کو حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل یہ کنجی میرے پاس ہوگی, کیا مطلب؟ یعنی مکہ فتح ہو جائے گا, آج تم قابض ہو اس پر, کل اس شہر پر میرا قبضہ ہوگا, یہ کنجی میرے پاس ہوگی اور میں تمہیں دوں گا. یہ دوسرا اختیار ہے, یہ دوسرا علم ہے جو نبی بتا رہے ہیں کہ بڑے بڑے سرادید قریش مارے جائیں گے, ابو جہل مارا جائے گا, عتبہ اور شیبہ مارا جائے گا, مگر تم اس وقت بھی زندہ رہو گے, تب تو یہ کنجی میں تمہیں دوں گا. زندگی کی ضمانت لے رہے ہیں, زندگی کے بارے میں باضابطہ ضمانت دے رہے ہیں کہ تم اس وقت بھی زندہ رہو گے اور قیامت تک تم سے کوئی نہ لے سکے گا مگر ظالم. اس میں دو باتیں آپ نے بتائیں کہ یعنی قیامت تک تمہارا خاندان زندہ رہے گا, ہزاروں قومیں مٹیں گی, ہزاروں طبقات الٹیں گے, ہزاروں قوموں کے سر سے اقتدار چھینا جائے گا, ہزاروں قومیں خاک و خون میں تڑپیں گی, ہزاروں قومیں صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی, مگر تمہارا خاندان قیامت تک موجود رہے گا, تب تو یہ چابی اس کے پاس رہے گی. آپ اندازہ کریں, بظاہر یہ مجبوری نظر آتی ہے کہ نبی چابی طلب کر رہے ہیں, لیکن اختیار یہ ہے اور علم یہ ہے کہ زندگی کی ضمانت دے رہے ہیں, فتح مکہ کی خبر دے رہے ہیں, حیات کے طول کی خبر دے رہے ہیں اور قیامت تک عثمان ابن طلحہ کے خاندان کے بقا کی خبر دے رہے ہیں. کیا یہ علم مصطفیٰ نہیں ہے؟ کیا یہ اختیار نہیں ہے؟ یاد رکھیے, کسی کے لیے بھی علم کے ساتھ اختیار کا ہونا ضروری ہے. اگر علم پایا گیا اور اختیار نہیں پایا گیا تو علم بیکار ہے, اور اختیار پایا گیا اور علم نہیں ہے تو اختیار بیکار ہے. مثال کے طور پر ایک حاکم ہے جو جانتا ہے کہ اس علاقے میں فلا فلا مجرم ہے، لیکن وہ مجرم اتنے طاقتور ہیں کہ حاکم بے بس ہے، وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا، علم تو ہے مگر اختیار نہیں ہے، یہ بے بسی جرم کو روک نہیں سکتی۔ اسی طرح سے کوئی شخص ہے جو حاکم ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس علاقے میں، نہیں جانتا کہ اس علاقے میں طاقت تو رکھتا ہے کہ وہ مجرموں کو پکڑے، لیکن مجرموں کو جانتا نہیں، علم ہے مگر اختیار ہے مگر علم نہیں ہے، تو یہ بھی اس کے لیے بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے سرور کائنات کو عالم بھی بنایا ہے اور مختار کل بھی بنایا ہے، یعنی وہ علم بھی رکھتے ہیں اور اختیار بھی رکھتے ہیں، علم بھی رکھتے ہیں اور اختیار بھی رکھتے ہیں۔ اس علم اور اختیار کا مظاہرہ ہر اس مقام پہ آپ کو نظر آئے گا جہاں تاریخ ان پر مجبوری کا الزام عائد کرے گی۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں، بظاہر تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، حالات ایسے تھے کہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا، اس لیے آپ کو ہجرت کرنی پڑی، ہجرت آپ کی ضرورت تھی، معاذ اللہ یہ آپ کی مجبوری تھی۔ مگر آپ ذرا سوچیں، یہاں بھی اختیار کے کتنے چشمے پھوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں اور اوپر کافر ٹہل رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم یہاں نیچے موجود ہیں، اوپر کافر ٹہل رہے ہیں، ایک ذرا وہ نیچے نظر ڈالے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول اپنے اللہ کے بخشے ہوئے اختیار و اعتماد کی بنیاد پہ کہتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے، ہمارے ساتھ ہمارا پروردگار ہے۔ اس میں چند باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ کافر نیچے دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، تم سمجھتے ہو یہ دیکھیں گے مگر نہیں دیکھ سکتے، دوسری یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ کافر ہم پہ غلبہ حاصل نہیں کریں گے، اور تیسرے یہ خبر دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے، اس لیے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشیت کو نبی کا اتنا جملہ پسند آیا کہ مشیت نے نبی کے اس قول کو اپنا قول بنا کر کے قرآن میں نازل فرما دیا، اس یقول صاحب ہی اس یقول صاحب ہی لا تحزن ان اللہ معنا، وہ لمحہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو جب پیغمبر اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور قرآن نے صدیق اکبر کو صاحب کہہ کر کے صحابیت پہ مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس منصب سے انکار نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سور سے نکل کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی بڑا دردناک لمحہ ہے۔ بظاہر وہ مکے سے جا رہے ہیں، بظاہر وہ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، مکے والوں نے اعلان کیا ہے کہ جو نبی کو گرفتار کرے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے، اسے سونے سے لاد دیا جائے گا۔ کئی قافلے رسول پاک کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں، اسی میں ایک شخص ہے جس کا نام، جو رسول پاک کو تلاش کرتے ہوئے حضور کے بہت قریب آ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ بہت سامنے، وہاں پر کمنٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ سراقہ مدلجی ہیں، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے دیکھتے ہیں اور اس کے گھوڑے کے قدموں کو زمین دبا لیتی ہے، وہ آگے بڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی، میں شہسوار بھی ہوں، میں عرب کا بہادر بھی ہوں، میرا گھوڑا چند بہترین گھوڑوں میں سے ہے، مگر زمین سے اپنے پیر نہیں اٹھا پا رہا ہے۔ اس نے سوچا شاید اس میں زمین کی کوئی خصوصیت ہوگی۔ اس نے نبی سے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں۔ حضور رحمت اللہ العالمین تھے، اپنے دشمن کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ چاہتے تو اس گھوڑے کو وہیں چمائے رکھتے اور دنیا دیکھتی کہ نبی گستاخ کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، نبی کے گستاخ کو زمین بھی معاف نہیں کرتی ہے۔ مگر حضور نے دعا فرما دی۔ ایک مرتبہ پھر اسے خیال آیا کہ شاید یہ زمین کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا، زمین نرم رہی ہوگی یا ریت میں گھوڑے کا پیر دھس گیا ہوگا۔ اس نے دوبارہ حملہ کرنا چاہا تو زمین نے اسے اس کے گھٹنوں تک نگل لیا۔ اب اسے محسوس ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے کہا، اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں واپس جاؤں، مجھے معاف کر دیجیے اور دعا کیجیے زمین میرے گھوڑے کے قدموں کو چھوڑ دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی راستے سے آئے گا اسے واپس کر دوں گا اور آپ تک کسی کو پہنچنے نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں دیکھا تھا کہ گھوڑے زمین نے اس کے قدم کو پکڑ لیا ہے، بلکہ اس کے دل میں اس خواہش کو بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ سونے کی لالچ میں آیا ہے، اس امید پر آیا ہے کہ میں نبی کو گرفتار کر کے لے جاؤں گا تو مجھے سونا ملے گا۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے فرمایا کہ سراقہ मैं तुम्हारे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। तुम अरबों का सोना चाहते थे ना, तुम अरबों की दौलत चाहते थे ना, तुम मक्के वालों का इनाम लेने के लिए आए थे, 100 ऊंट चाहते थे, सोना चाहते थे। मैं तो तुम्हारे हाथों में किसरा ईरान के ताजदार का जरनिगार कंगन देख रहा हूं जो तुम्हारे हाथों में होगा। यानी ये सोराखा दुश्मन बनकर के आए हो, मगर मैं ऐसा देने वाला हूं कि मेरे दर से तुम भी मायूस नहीं जा सकते हो। मुझे गिरफ्तार करने आए थे, मुझे कैदी बनाने आए थे, मुझे वापस ले जाने के लिए आए थे, मुझे मेरे कातिलों के हवाले करने आए थे, मगर मैं तुम्हारे हाथों में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर किसरा के बादशाह का कंगन देख रहा हूं। आप अंदाजा फरमाएं कैसे रहीम हैं। इससे यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के मौके पर बजाहिर मजबूरी के साथ हिजरत कर रहे हैं, मगर इख्तियार का यह आलम है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को सरखमीदा करने का हुक्म दे रहे हैं। किसरा फतह होगा और उसका कंगन तुम्हें मिलेगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, यह है कि जहां जहां तारीख नबी पे जबर का इल्जाम आयद करेगी, वही सरवरे कायनात के इख्तियार का चश्मा फूटता हुआ नजर आएगा। हदीस पाक में उनकी अजमतों का तस्करा होगा। अब आप अंदाजा कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना गुजर चुका है, सैयदना उमर फारूक हुक्मरान है और उनकी हुकूमत के जमाने में इस्लामी फौजें ईरान की तरफ बढ़ रही हैं। गालिबन कादिसिया फतह हो चुका है और कादिसिया से आगे ईरान की सरहदों में दाखिल होने का इस्लामी फौजें इरादा कर रही हैं। ऐसे मौके पर जनाबे सोराखा बीमार पड़ते हैं। बीमारी इतनी बढ़ती है कि नफ्स कमजोर चलने लगती है, दिल की धड़कनें उलझ जाती हैं, जिंदगी की उम्मीद बाकी नहीं रहती। सहाबा जमा हो जाते हैं, सोराखा आप बीमार हैं। ऐसे मौके पर कोई वसीयत की जाती है, कोई वसीयत करना हो तो कर दीजिए, तो जनाबे सोराखा बड़े एतमाद के साथ कहते हैं, क्या तुम ये समझते हो कि मैं इस बीमारी में मर जाऊंगा? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे आका ने फरमाया था, सोराखा मैं तुम्हारे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं, अभी मैंने वो कंगन पहने ही नहीं है, अभी मौत कैसे आएगी? मौत अपना रुख बदल सकती है, मगर नबी के फैसले में गलती नहीं हो सकती है। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। मैं अर्ज करना चाहता हूं, जरा सोचे और गौर फरमाए। फिर वो वक्त आया कि जब सैयदना उमर फारूक के जमाने में किसरा मफतू हुआ और हुजूर के हुक्म के मुताबिक लोग कंगन तलाश कर रहे थे, किसरा के खजानों में उसका कंगन नहीं मिला। सिपह सालार इस्लाम ने खबर दी कि कंगन नहीं मिल रहा है। जनाबे उमर फारूक ने कहा यह मुमकिन नहीं है, तलाश करो। वो कंगन तो दरअसल रसूल ने सोराखा के हाथों में पहना दिया था और उसके बाद फिर तलाश जारी रही, कंगन मिला और जनाबे उमर फारूक ने खुद अपने हाथों से पहनाया और कहा सोराखा वो लम्हा याद करो कि जब तुम मेरे रसूल को गिरफ्तार करना चाहते थे, उन्होंने तुम्हारे हाथों में किसरा जैसे ताजदार का कंगन पहना दिया था, ये तुम्हारी अमानत है, इसे तुम पहन लो। उसके बहुत दिनों के बाद जनाबे सोराखा बीमार हुए और मौत आई। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि सहाबे किराम में हर फर्द को सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह के इल्म पर भी एतमाद था, उनके इख्तियार को भी वो तस्लीम करते थे और वो जानते थे कि हुजूर रहमत आलम सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ फरमाते हैं वो लोहे महफूज को देख के फरमाते हैं, मकादिरे कायनात का मुशाहदा करके फरमाते हैं, उनके सामने हाल और मुस्तकबिल सब बराबर हैं। परवरदिगार आलम ने उन्हें अपने फजल से वो सारे उलूम अता फरमा दिए हैं और उलूम के साथ इख्तियारात भी, जिसके जरिए से वो कौनैन पर मुकम्मल हुक्मरानी कर सकें और कौनैन को अपने मिजाज और अपने जहन के मुताबिक उसकी तश्कील फरमा सकें। वो अपनी निगाहों से आलम को संभाले हैं। हुजूर सैयद आलम सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह और बावना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में इस तरह के बेशुमार वाकयात मिलेंगे कि बज़ाहिर इंसान ये महसूस करेगा कि अल्लाह के रसूल शायद यहां कमजोर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमे मजबूरी में दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन वहां अल्लाह के रसूल के बेपनाह इख्तियार और बेपनाह अजमतों का अंदाजा होगा। आप देखिए ना, ये गज़वे खंदक का मौका है। ये गज़वे खंदक का मौका एक ऐसा मौका है कि जिसको तमाम मुफस्सरीन ने और खुद कुरान अजीम ने इंतहाई तफसील के साथ बयान फरमाया है मौरखीन ने, कि ये ऐसा मौका था कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज इस पोजीशन में नहीं थी कि बाहर निकल के जंग कर सके, अपने शहर की हिफाजत के लिए सहाबा ने अपने हाथों से खंदक खोदी थी और खंदक खोदने में अल्लाह के रसूल शरीक थे। बड़े बड़े वजनी पत्थर उठाते, फावड़े चलाते, तीन तीन रोज तक اللہ کے رسول نے اپنے شکمِ ناز سے پتھر باندھے رکھا اس لیے کہ بھوک کی شدت شاید کام کرنے میں مددگار ثابت نہ ہو. ان کے صحابہ بھی اسی طرح بھوکے تھے. اب آپ اندازہ کیجئے ایک ایسے پیغمبر جو خود بھی بھوکے ہیں, ان کے صحابہ بھی بھوکے ہیں, اور اپنے شہر کے ڈیفنس کے لیے, اپنے شہر کے دفاع کے لیے خندق کھود رہے ہیں, شہر کے چاروں طرف گڈھے کھود رہے ہیں تاکہ دشمن شہر کے اندر آنے نہ پائے. یہ اسرت کا عالم ہے, یہ تکلیف کا عالم ہے. ایسے موقع پہ ایک پتھر ابھرتا ہے, پتھر چٹانما پتھر ہے جو خندق کے راستے میں ہے. اسے توڑنا بہت ضروری تھا ورنہ اس پتھر پہ پیر رکھ کر کے دشمن سامنے آ سکتا تھا. تمام صحابہ نے اس پتھر کو توڑنا چاہا, پھوڑے پہ پھوڑے مارتے رہے, تبر پہ تبر مارتے رہے, تیشے پہ تیشے چلاتے رہے, مگر پتھر ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے فرمایا ہٹو مجھے آزمانے دو. آپ نے تبر اپنے ہاتھوں میں لیا تیشا اور مارا تو پتھر کئی ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا. اس سے جو روشنی نکلی تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے اس پتھر کی روشنی میں قیصر و کسرا کی حکومت کو مفتو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. قیصر بھی شکست آ گیا ہے اور کسرا بھی مسلمانوں کے قدموں میں جھک گیا ہے. آپ اندازہ فرمائیے یہ کتنا عظیم اعلان تھا. ابھی تو اپنا شہر بچانا چاہتے ہیں, ابھی تو اپنی آبادی بچانا چاہتے ہیں, ابھی تو اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے خندق کھود رہے ہیں, ابھی تو آپ دفاعی جنگ کر رہے ہیں. بظاہر تاریخ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر دفاعی جنگ پر مجبور کر دیے گئے تھے, ڈیفنسو ایٹیچیوڈ پر, لیکن سرور کائنات محمد رسول اللہ کا یہ فرمان بتاتا ہے, حدیث پاک بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول اس وقت بھی مجبور نہیں تھے بلکہ اس وقت بھی قیصر و کسرا کی تقدیر کا فیصلہ فرما رہے تھے, دو سپر پاورز کو مسلمانوں کے قدموں میں جھکا رہے تھے. سرور کائنات مختار کل بن کے جلوہ گر آئے, کہیں بھی کسی بھی منزل میں ان پہ مجبوری کا الزام نہیں عائد کیا جا سکتا. پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول نے پتھر کیوں کھائے, اللہ کے رسول نے زخم کیوں برداشت کیے, اللہ کے رسول کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے, حضور سید عالم کے قتل کے منصوبے بنائے گئے, انہیں شاب ابی طالب میں تین سال تک قید رکھا گیا, ان کے صحابہ نے گھاس تک کھایا, بچوں نے چمڑے چبائے اور بہت سے لوگوں نے جان دی. اگر اللہ کے رسول مختار تھے, اللہ کے رسول کو قدرت نے اختیارات فرمائے تھے, تو ان مسائل سے انہوں نے اپنی قوم کو بچایا کیوں نہیں؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں سنو, پیغمبر ہادی بن کر کے آتے ہیں, ایک نظام لے کر کے آتے ہیں. پیغمبر کی زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی حیات کو اسوہ حسنہ بنا دے پوری قوم کے لیے, پوری دنیا کے لیے. اگر اللہ کے رسول بدر و حنین و خیبر و خندق کو معجزے سے فتح فرما لیتے, اللہ کے بخشے ہوئے اختیار سے کافروں کو تباہ کر دیتے, تو اسلام آگے نہیں بڑھتا. دنیا یہ کہتی کہ وہ تو پیغمبر تھے, انہوں نے معجزے سے فتح فرمایا, ہم تو پیغمبر نہیں, ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو رسول نے کیا تھا. اس لیے اللہ کے رسول بھوکے رہے تاکہ اسلام کے لیے ہمیں بھوکا رہنے کا سلیقہ مل جائے. اللہ کے رسول پیٹ پہ پتھر باندھتے رہے تاکہ دین کا کام کرنے کے لیے ہمیں پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے تو ہم باندھیں. اللہ کے رسول اپنے راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو دعائیں دیتے رہے تاکہ ہمارے راستے میں بھی کانٹے بچھائے جائیں تو ہم بھی ان کو دعائیں دیں. اللہ کے رسول اپنے جسم ناز پہ گندگی کو برداشت کرتے رہے تاکہ دنیا اگر الزامات کی گندگی ہمارے معاشرے کے جسم پہ ڈالے تو ہم اسے برداشت کر کے خود اسے صاف کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیں. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے ہر غم اس لیے برداشت کیا, ہر تکلیف اس لیے برداشت کیا کہ اسلام صرف رسول پاک کے زمانے کا مذہب نہیں تھا, اسلام صرف عہد صحابہ کا مذہب نہیں تھا, اسلام قیامت تک کے لیے تھا. اللہ کے رسول کی تکلیفیں جو تھیں وہ اختیاری تھیں, استراری نہیں تھی, بربنائے استرار نہیں برداشت کر رہے تھے بلکہ بربنائے اختیار برداشت کر رہے تھے. وہ جانتے تھے وہ چاہتے تو سب کچھ ہو سکتا تھا, وہ چاہتے تھے تو اشارے سے کفر کی دنیا تباہ ہو سکتی تھی, وہ چاہتے تو اشارہ فرماتے اور طائف کے دونوں طرف کی پہاڑیاں طائف والوں پہ ڈال دی جاتی, وہ چاہتے تو سب کچھ ہو سکتا تھا. لیکن آپ اگر ایسا کرتے تو نبی کے باب معجزات میں ایک معجزے کا اور اضافہ ہو جاتا, اور دنیا یہ کہتی کہ نبی نے دشمنوں کا مقابلہ کیا, نبی نے اسلام پھیلایا تو معجزے کی طاقت سے پھیلایا. ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ کے رسول بھوکے رہے، اللہ کے رسول نے فاقہ کیا، اللہ کے رسول نے تکلیفیں برداشت کی، اللہ کے رسول نے الزام برداشت کیے، اللہ کے رسول نے زخم برداشت کیا، اللہ کے رسول نے تیر کھائے، اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید کیے گئے، اللہ کے رسول کے خد پاک میں باضابطہ طور پر تیر کیا، انی چبھی اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے وہ تمام زحمتیں برداشت کی جو دین کے راستے میں ایک مومن برداشت کر سکتا تھا، اور اس طرح سے انہوں نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں سبق دیا کہ جو میں پیغمبر ہو کر کے، اللہ کا محبوب ہو کر کے یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہوں، تو تم بھی سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم بھی ہر زخم گوارا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ان باتوں کے حوالے سے انہیں مجبور کہا جائے، انہیں بے بس کہا جائے، انہیں بے سہارا کہا جائے، اور ان کی شخصیت پر، ان کے علم پر اور ان کی زندگی پر الزام عائد کیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرب کبھی کبھی کہا کرتے تھے پیغمبر اگر ہمارے لیے دولت کا سامان فراہم کر دیں تو ہم ایمان لائیں گے، اگر یہ زمین سونا اگلنے لگے تو ہم ایمان لائیں گے، اگر ہماری غربتیں ختم ہو جائیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی اس مزاج کو تسلی نہیں دینا چاہتے تھے، وہ چاہتے تو غربت ختم ہو جاتی، وہ چاہتے تو عرب کی زمین سونا اگلنے لگتی، وہ چاہتے تو یہ سب کچھ ہوتا، لیکن اگر ایسا وہ کرتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ ہمیشہ دین کو دنیاوی فائدے کے لیے قبول کرتے، دنیاوی مفاد کے لیے قبول کرتے، دین اخلاص چاہتا ہے، دین یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے قبول کرنے والے اپنی دنیا کے لیے قبول کریں، اس کے قبول کرنے والے اپنے فائدے کے لیے قبول کریں، اس کے قبول کرنے والے اپنی دنیا بنانے، ان کی یہ بات قبول نہیں فرمائی، البتہ اپنے اختیار کا اعلان فرمایا، لو شئتو لسعت معی الجبال ذهبا، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ پہاڑ سونے کے بن کے چلے، سونے کے بن کے چلے، سونے کے ہو جائیں، یہ بھی کہہ سکتے تھے سرکار، لیکن فرمایا سونے کے بن کے چلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ جہاں چاہوں وہاں سونا بن کے میرے ساتھ رہیں، لیکن میں تو تمام انسانوں کے لیے قانون دینے آیا ہوں، انسانوں کے لیے نظام اور زندگی دینے آیا ہوں، انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بننے کے لیے آیا ہوں، ایک مکمل معیار کامل بننے کے لیے آیا ہوں، ایک ایسا نظام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آئندہ آنے والے امت اس پر عمل کر سکے، اس لیے میں پہاڑوں کو سونا بنا دوں، تو دنیا یہ کہے گی کہ پیغمبر نے دولت کی طاقت کی بنیاد پہ اسلام پھیلایا تھا، میں فاقہ کر کے، میں زخم برداشت کر کے، اپنے ساتھیوں کی تکلیفیں گوارا کر کے اسلام کو غالب کر کے رہوں گا، تاکہ امتی ہر دور میں فاقہ کی زندگی، تکلیف کی زندگی میں بھی اسلام کے غلبے کی امید کر سکے، اور میرے رول ماڈل کو اور میرے اسوہ حسنہ کو اپنا سکے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ایک ایسا نمونہ ہے کہ جس پہ عمل کرنے کے بعد ہم کامیابیوں کی تمام منزلیں اور کامیابیوں کی تمام عظمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا قدیر و جبار ہمیں اللہ کے رسول کے اسوے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرور کائنات محمد الرسول اللہ کے نظام زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کیسے عظیم تھے، وہ کیسے بزرگ تھے، وہ کیسے محترم تھے، کتنے اختیارات تھے ان کے، اس کا اندازہ کرنا ہو تو اس روایت کو دیکھو کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پہ تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، جناب عثمان غنی ہیں، جناب علی مرتضیٰ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا کہ پہاڑ لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، تھرا رہا ہے، جیسے کسی بخار آ گیا ہو، جاڑے والا بخار آ گیا ہو، صحابہ کہ رسول اللہ پہاڑ لرز رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے اپنا پیر پہاڑ کے اوپر مارا اور کہا اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں، اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے نبی ہونے کے بارے میں تو وہ جانتے تھے، صدیق اکبر کو صدیق انہوں نے خود بنایا تھا، لیکن شہید ہونے والے بھی شہید ہوئے نہیں ہیں، ابھی تو حضور کے سامنے موجود ہیں، مگر جناب عثمان غنی اور علی مرتضیٰ کی شہادت کی خبر خود اللہ کے رسول دے رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر اقبال کے سامنے ایک جرمنی کے پروفیسر نے کہا تھا، یہ روایت پڑھی تو پڑھنے کے بعد کہا کہ کبھی کبھی انسان کا دماغ جو عجائب کا مجموعہ ہوتا ہے ایسی کیفیتیں پیدا کر دیتا ہے۔ لوگ اپنے نبی سے اتنے ڈرتے تھے، ان کی اتنی ہیبت تھی دلوں میں کہ انہوں نے پہاڑ کو لرزتا ہوا محسوس کیا ہوگا، پہاڑ لرزا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تم شاید ایمان کو سمجھتے نہیں ہو، کافر ہونا، مشتشیق ہو، دہریے ہو، تم کیا جانو ایمان کی طاقت کیا ہے۔
نبی تو نبی ہیں، آج بھی ان کا امتی اگر ایمان کا کوئی قدم پہاڑ پہ رکھے تو وہ لرزہ برانداب ہو سکتا ہے. نبی کی شان تو بڑی عظیم ہوا کرتی ہے. وہ مولائے وہی دانائے کل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طہٰ. میرے عزیز ساتھیو، اللہ کے رسول نے اپنے تمام اختیارات کے باوجود، اپنے علم کے باوجود، مستقبل پر گہری نظر رکھنے کے باوجود تبلیغ کے راستے میں ہر زخم برداشت کیے، ہر تکلیف گوارا کی، ہر غم برداشت کیا، ہر کرب کے راستے سے گزرے، لیکن ہم بہت آرام سے تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، آسائشوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. ہم اگر دین کا کام بھی کرتے ہیں تو اس سے دنیاوی مفاد ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. کسی سے کہیے نماز پڑھیے. مجھے یاد ہے ایک صاحب سے میں نے کہا نماز پڑھیے، انہوں نے پڑھنا شروع کیا. کچھ دنوں بعد آیا کہا حضور نماز مجھ کو سہتی نہیں ہے. یہ کیا ہوا؟ کہا جب سے نماز پڑھا ہے بہت سے نقصانات ہمارے ہو گئے ہیں. میں نے کہا معاذ اللہ، کیا تم نماز فائدے کے لیے پڑھتے تھے؟ کیا تم نماز اس لیے پڑھتے کہ تمہارے کاروبار میں برکت ہو جائے؟ ٹھیک ہے، نماز پڑھنے سے کاروبار میں برکت بھی ہو جائے گی، مگر نماز بندگی ہے، تجارت نہیں ہے. تم اپنے اللہ سے تجارت کرنا چاہتے ہو، ہر کام میں اپنا ذاتی اور مادی فائدہ دیکھنا چاہتے ہو. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم، سرور کائنات کی تبلیغی اور دائیانہ زندگی کا یہ عالم ہے کہ وہ چاہتے تو اپنے لیے سب کچھ جمع فرما لیتے، لیکن اپنے لیے انہوں نے غربت پسند فرمائی. پھر اپنے ہی لیے نہیں، اپنی آل کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی. آپ اندازہ کریں وہ ذات کہ جس کے اشارے پہ قیصر و کسریٰ کی توانائیاں بعد میں سرنگو ہونے والی تھی، جس کے دروازے پر دنیا بھر کا سرمایہ جمع کیا گیا تھا، جو ہر روز ضرورت مندوں میں اپنی عطایا اور اپنی عنایات بانٹتے تھے، انہوں نے اپنے گھر والوں کو ہمیشہ صبر و شکر کی تلقین دی، ہمیشہ صبر کی تعلیم دی. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس آنے کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ نے جناب فاطمۃ الزہرا سے کہا، جاؤ اور ابا حضور سے کہو کہ آپ میرے ہاتھ دیکھیے، ہاتھوں میں کام سے چھالے پڑ گئے ہیں، محنت کے نشانات ہیں، مجھے کوئی خادمہ عطا فرما دی جائے. جناب فاطمہ حضرت علی کہنے سے روانہ تو ہوئی، لیکن دروازے پہ آ کے جرت نہیں ہو سکی کہ وہ کہہ سکیں. کھڑی ہیں، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم پوچھتے ہیں، فاطمہ کیسے آئی ہیں آپ، کیا کہنا چاہتی؟ لبوں پہ جمے ہوئے سوال کے اظہار کی طاقت اب بھی نہیں پا رہی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے رسول نے پوچھا، فاطمہ کیا بات ہے، غمزدہ ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے علی نے بھیجا ہے اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے ہاتھوں کے زخم، ہاتھوں کے چھالے گھٹے تکلیف کے اپنے ابا حضور کو دکھاؤ، سب کو تقسیم فرما رہے ہیں، تمہیں بھی کچھ عطا فرما دیں. تو اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے فرمایا، فاطمہ سنو، ابھی میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، ابھی تو بدر کے یتیموں کا حق نہیں ادا کیا جا سکا ہے. جاؤ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ دیا کرو. وہ فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، وہ فاطمہ جن کے دامن کرم سے امت نسواں اور طبقہ نسواں کی نجات وابستہ ہے، مادرارا اسوہ کامل بطول، مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، ان کا یہ عالم ہے کہ وہ زندگی کی عشرتوں سے محروم کی جا رہی ہیں. اللہ کے رسول انہیں بہت آشائز کی زندگی دینا پسند نہیں فرماتے، حالانکہ وہ چاہتے تو دے سکتے تھے. کیوں؟ اگر ایسا ہوتا تو آج کے اورینٹلسٹ اور مستشرقین کا یہ الزام ثابت ہو جاتا کہ پیغمبر نے جو انقلاب برپا کیا تھا وہ ایک خالص ضرورت کا انقلاب تھا. پیغمبر نے کچھ بھوکے اور کمزور لوگوں کو جمع کیا اور خوشحال آبادیوں پہ حملے کروائے تاکہ انہیں خوشحال بنا دے، لیکن پیغمبر کی زندگی میں اخیر وقت تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کوئی خوشحالی آئی ہو. اس سے دو سبق ملتا تھا، ایک تو یہ کہ دنیا یہ الزام لگائے گی اور مصطفیٰ کے دروازے پہ آ کے خاموش ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ ثابت ہوگی کہ جب بھی دین کا کام کرنے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا پڑے تو خبردار اس راستے مشقتوں اور تکلیفوں سے گھبرا بچ جائیں. یہ تو آل رسول کی سنت ہے، یہ تو صحابہ کرام کا مزاج ہے، یہ تو دین کا کام کرنے والوں کا مشن ہے. دین کے کام میں یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، یہ زخم جھیلنے پڑیں گے. اللہ ہر خادم دین کو فراخی رزق اور عشرتوں سے نوازے، لیکن اگر اس راستے میں تکلیف آتی ہے تو نہ اپنے رب سے شکوا کیا جائے گا، نہ حالات سے، نہ ماحول سے، اور نہ دنیا والوں سے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے کہ جب وصال فرمانے کا زمانہ قریب آیا تو ایک روز اپنے گھر سے باہر نکلے، چہرے پہ اضطراب تھا جیسے کچھ بہت پریشان ہو، ہاتھ میں کوئی چیز موجود تھی۔ رات ہو چکی تھی، جناب بلال کو بلایا اور کہا، بلال یہ سونے کے چند ٹکڑے ہیں، اسے لے جاؤ اور مدینے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس حالت میں پہنچوں کہ میرے گھر میں کوئی دولت رہ جائے، سونے کے کچھ ٹکڑے رہ جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی، یہ تعلیم دراصل یہ بتاتی ہے کہ جب ایک آدمی کے سامنے اس کا ایک بلند مقصد ہو، عظیم نصب العین ہو، تو اس نصب العین کو پانے کے لیے اسے ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کا زخم برداشت کرنا چاہیے۔ دولت، سرمایہ، دنیاوی وجاہتیں، یہ ساری چیزیں دراصل اس نصب العین سے بلند نہیں ہو سکتی جو اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے۔ تبلیغ، اللہ کے رسول کی دین کی دعوت، سرور کائنات محمد رسول اللہ کے نظام کے پھیلانے کی تمنا، اور اسلامی اقدار، روایات کو عام کرنے کا جذبہ، یہ وہ جذبہ ہے کہ کسی مومن کے دل میں پیدا ہو جائے تو یہی سب سے بڑی دولت ہے اور یہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ خدا قدیر و جبار ہمیں، آپ کو، سب کو، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو دین کی اعلیٰ ترین اقدار پر مکمل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔